یار عالم نے ایک بار پھر توفیق نصیب کی قرآن کریم کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی، دین کے بارے میں، اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت کے بارے میں. جو ہمارے پاس روایت موجود ہے، تفکر ساعة افضل من عبادة 70 سنہ، ایک لحظہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. وہ سوچنا کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ سوچنا نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں فرعون جیسے حاکم بن جاتے ہیں. وہ بھی کچھ سوچتا ہوگا، اتنا بڑا ملک تھا، اتنی بڑی بادشاہت تھی، بالآخر سوچ سمجھ کے کر رہا تھا. یہ سیاستیں، مکاریاں، چالاکیاں اور اس کی ان صفات کی لائن کم نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ بغیر سوچے سمجھے تو نہیں ہوتی. تو کیا یہ سوچنا بھی کوئی عبادت ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، یہ تو شیطانت ہے. اس طرح تو انسان جتنا بھی سوچتا رہے گا، سوائے یہ کہ اس کی برزخی شکل شیطان کی شکل میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے زیادہ تر اعمال جسمانی نہیں ہیں، ہمارے زیادہ تر اعمال فکری ہیں. یعنی برزخ میں جو انسانوں کی شکلیں ہونے والی ہیں، وہ زیادہ تر ان فکری عادتوں کی وجہ سے ہیں جس کو شاید جسم کے اندر ظاہر ہونے کا اتنا موقع بھی نہ ملا ہو. مثلاً اگر ایک انسان طبیعت کے اندر قاتل ہے اور اس نے کوئی قتل نہیں کیا، لیکن موقع ملتا تو نہیں معلوم کیا کرتا. اس کی برزخی شکل قاتل پہ ہی رہنی ہے. اس طرح طبیعت میں حریص ہے، لیکن اس حرص کو دکھانے کا اتنا موقع نہیں ملا ہے. تو میں معمولاً سوچتا ہوں کہ فرعون بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کسی کے پاس کوئی ملک ہو. ممکن ہے کوئی فرعون ہو ایک جھونپڑی کے اندر، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ایک بدتمیز خاتون کے عورت کے اوپر اشارہ کیا اور فرمایا داہا انہا متکبرہ، اس کو چھوڑ دو یہ متکبرہ ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھی، نہ کسی ملک کی بادشاہ ملکہ، کچھ بھی نہیں تھی. تو ہماری زیادہ تر اعمال فکری ہیں، اور یہ کہ خدا تعالیٰ توفیق نصیب کرے کہ ہم اپنی زندگی کے ہدف کے بارے میں سوچیں، مقصد کے بارے میں سوچیں، کیسے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، کیسے اس ہدف تک پہنچنا ہے. یہ وہ چیزیں جو ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ وہ سوچ ہے جو انسان کو ابدی زندگی میں کامیابی دلاتی ہے، اور ہزاروں سال ابدی زندگی کے مقابلے میں، پورے صحرا کی تمام مٹی کے مقابلے میں ایک کنکر ہے. ابدی زندگی ظاہر ہے کہ نمبر کے اندر اگر آ جائے تو ابدی ہے ہی نہیں. پھر وہ اگر کوئی کہے انڈیفینٹ، اور انڈیفینٹ کا مطلب لے 5 کروڑ، ظاہر ہے کہ پھر وہ انڈیفینٹ ہے نہیں. ابدی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زوال نہیں ہے. اور مسلسل روایات ہمارے پاس ہیں، مسلسل آیات ہمارے پاس ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ، ٹھیک ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم فانی ہیں، لیکن اس دنیا میں فانی ہیں. اور ایک وہ فنا ہے جو مثلا ایک سور پھونکی جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وہ فنا ہے، ورنہ کوئی فنا نہیں ہے. یہ چلتا رہے گا معاملہ. لترکبن طبقا ان طبق، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں لے جاتے رہیں گے تمہیں، تم لے جائے جاؤ گے. تو چونکہ انسان کی ابدی زندگی ہے، اور کوئی اس ابدی زندگی کو صحیح کرنے کے بارے میں سوچ لے، یہ ایک سادہ عبادت کے مقابلے میں ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ جو خدا تعالیٰ ماہ مبارک رمضان میں انسان کو موقع نصیب کرتا ہے کہ وہ اپنی شہوتوں سے اور اپنی دنیاوی مصروفیتوں سے تھوڑا سا کم کر کے وہ ان معاملات کے اوپر توجہ دے، ظاہر ہے وہ اس وقت دے گا جب زیادہ تر ہم و غم اس پہ نہ ہو کہ افطار میں کیا کھانا ہے اور سحری میں کیا کھانا ہے. وہ نہیں، جو 10-12 گھنٹے نہیں کھا رہا تو وہ کھانے کی پلاننگ میں چلے جائیں گے، اور پھر وہ بات نہیں بن پائے گی. یہ ہونا ہی اس وقت ہے جب انسان اس بات سے قطع نظر کرے کہ اس مہینے کیا کھانا ہے، اور چلا جائے اس بات کے اوپر جو کل کلو کی بات ہوئی کہ بھئی اس مہینے میں کیا اس معنی میں کھانا ہے. تو وہ اپنی فکر کے اوپر کام کرے، اپنی روح کے اوپر کام کرے. البتہ ظاہر ہے میرے جیسے لوگ ایک سائڈ نہیں ہیں، مثلا ہم صرف روح پہ کام کریں گے، ممکن بھی نہیں ہمارے لیے. ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے, امام معصوم سے درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. کوئی امام کے پاس آیا, اس نے کہا کہ مولا جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم جنت جہنم دیکھ رہے ہیں, یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے, پھر بھول جاتے ہیں, پھر دوبارہ آتے ہیں لگتا ہے پھر ویسا ہی ہے, پھر باہر جاتے ہیں معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ہمیشہ اسی حالت میں رہتے تو تم اولیاء اللہ ہو چکے ہوتے, تو پھر تو تم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے ہر وقت دیکھ رہے ہوتے پھر تو. تو یہ آسان نہیں ہے. یہ جو ایک مثال دیتے ہیں کہ انسان کا نفس موج کی طرح ہے اور وہ کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. زندگی میں, میں موضوع کی طرف جلدی سے آتا ہوں, بس یہ بات عرض کر کے, زندگی میں اس بات کو ڈھونڈتے رہیے گا کہ کون سی چیز وہ ہے جو ڈوبنے نہیں دے گی. ایک دفعہ انسان تیز تیر رہا ہوتا ہے, ایک دفعہ انسان تیر نہیں رہا ہوتا لیکن بہرحال غرق بھی نہیں ہوتا, اور ایک وہ ہے جو غرق ہو جاتا ہے کہ پھر واپس نہیں نکلتا, یا نکلتا ہے تو بڑی مصیبتوں سے نکلتا ہے. کون سی چیز ہے جو انسان کو سنبھال لیتی ہے, اس معنی میں جس کو شاید انگلش میں فلوٹنگ اسٹیٹس کہیں گے, نہ سوئمنگ نہ ڈرون بلکہ فلوٹنگ, ٹھیک ہے, اوپر اوپر سطح. مجھے لگا جو چیز انسان کو کتنا ہی مشکل میں پھنس جائے بچا لیتی ہے وہ سید الشہداء کا ذکر ہے. ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجات, یہ جو سفینۃ النجات ہے یہ غرق نہیں ہونے دیتی, انسان کو سنبھال لیتی ہے. تو کسی کا آسرا اگر سید الشہداء کے ساتھ ہو ہر روز کا, کوئی زیارت ہو, مثلا زیارت عاشورہ, زیارت اربعین, کوئی بھی زیارت وارثہ, وہ بچا رہے گا. ایک مشکل, ایک دو مشکلات ایسی ہیں جو اس کو زیارت سے محروم کر سکتی ہیں, یہ مشکل ہے. مثال کے طور پر شاید یہ لگتا ہے جیسے حرام کھانا انسان کو زیارت سے محروم کر دیتا ہے, اسی طریقے سے غرور اور تکبر انسان کو زیارت سے محروم کر دیتا ہے. انسان غرور تکبر نہ دکھائے, حرام کھانے کے اندر عمدن نہ جائے. سہون, اس دنیا میں کون ایسا ہوگا جس نے سہون کہیں لقمہ حرام نہ کھا لیا ہو؟ کہیں نہ کہیں دنیا ایسی عجیب ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اس زمانے میں ایک لقمہ حلال حاصل کرنا دن بھر ہاتھ پہ انگارہ رکھ کر کھڑے ہونے سے زیادہ سخت ہوگا. کیسے کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے حرام کا کوئی لقمہ نہ کھایا ہوگا, نعوذ باللہ, یا کم سے کم مشتبہ اس میں شبہ ہو. تو اس زمانے کے اندر زیارت بہت اہم ہے کہ انسان, ہر زمانے میں اہم تھی, اس زمانے میں بہت زیادہ اہم ہے کہ بھئی یہ منفی اثرات بہت زیادہ ہیں, تو انسان اپنے آپ کو اپنی حالت کے اوپر رکھے. اچھا, یہ بھی ایک بہت عجیب معاملہ ہے کہ معنویات کے اندر یہ سب چیزیں اتنی کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے کہ اگر کوئی واقع سید الشہداء کے ساتھ تہ دل سے اس خلوص کے ساتھ کہ مصباح الہدى ہے تو ہدایت ملنی ہی ملنی ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کی نیت میں کچھ اور ہو. تو ایک صاحب ایران میں, ایک دفعہ ہم کہیں بیٹھے تھے طالب علم, تو وہ ایک عالم بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی جاننے والا شاہ کے زمانے میں ٹیکسی چلاتا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ کوئی بہت امیر علاقہ تھا اس زمانے میں, اس علاقے میں امریکنز برٹش اس ٹائپ کے لوگ رہتے تھے. کہنے اس وقت کسی وقت اس کو ٹیکسی میں وہاں جانا پڑ گیا صبح ہی صبح, کہنے وہاں سے واپسی پہ کوئی ٹیکسی میں بیٹھتا نہیں تھا, سب کی اپنی گاڑیاں ہوتی تھیں, تو کہیں جانا پڑ گیا. تو کہنے لگا میں کھڑا تھا تو ایک خاتون تھی انتہائی بدنما حلیے کے اندر, انقلاب سے پہلے انتہائی بدنما حلیے کے اندر کھڑی تھی, اس نے ٹیکسی کو ہاتھ دے دی. اس نے کہا کہ میں اس مجبوری میں تھا کہ بھائی اگر میں نے اس کو نہیں بٹھایا تو یہاں اور تو مسافر ملنا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے کلو میٹر میں نے خالی جانا ہے. تو کہنا کہ میں نے مجبوراً اس کو بٹھا لیا, تو پیچھے بیٹھ گئی اور سارے راستے خسر خسر کچھ کرتی رہی, موبائل تو تھا نہیں کہ لوگ کیا موبائل پہ بات کر رہی تھی. کہنے کا اس سے برداشت نہیں ہوا, تو اس نے کہا کہ آپ شاید مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں, پتہ نہیں کس سے کچھ کہہ رہی ہیں, کافی دیر سے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. تو اس نے کہا نہیں کوئی مشکل نہیں ہے, تم چلو میں زیارت عاشورہ پڑھ رہی ہوں. تو کہنے لگا کہ اس نے بریک پہ پاؤں مارا, گاڑی روک کر لگا کہ یہ تکلف چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا زیادتی عاشورہ سے تعلق کیا ہے؟ اپنا حال ہولیا دیکھو، جس محلے سے تم بیٹھی ہو اس کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے، تمہارا زیادتی عاشورہ سے کیا لینا دینا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے یہ پڑھتی ہوں تو دن اچھا گزرتا ہے۔ زیارتِ عاشورہ ایک ماسٹر کی ہے، سید الشہداء کائنات کی کنجی ہے، جو جس کے لیے اسے استعمال کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہدایت کے لیے استعمال کرنا، مصباح الہدا ہے، سفینۃ النجات ہے۔ اگر کوئی دنیا کے لیے استعمال کرے، سید الشہداء کے نام پہ کمانے والے کم ہیں کیا؟ دولت کمانے والے، شہرت کمانے والے، دنیا کی طاقتیں جمع کرنے والے کم ہیں کہ امام حسین کے پرچم کے نام پہ پتہ نہیں کس نے کیا کچھ کھا لیا؟ وہ سید الشہداء بھی اتنے کریم ہیں کہ اگر وہ ان کے نام پہ کچھ کھا لے، سید الشہداء کو کہاں؟ وہ کوئی بتا رہا تھا کہ نہیں کہ ہم اربعین کی مشی میں تھے، تو پاکستان سے باہر کسی ملک سے آئے تھے، شاید کینیڈا سے، تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم کچھ مانگو تو امام حسین دیں گے، خاص کر مشی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے نے کہا کہ ایسا شاید نہیں ہوگا، تو کہنے کہ میں نے ان سے کہا کہ تم مانگ کے دیکھو، تو کہنے کہ مانگا، پھر تھوڑی دیر میں وہ رونے لگی، بچی تھی، اب اتنی بچہ تو میں خان بچی تھی، تو اس نے مجھ سے پوچھا کیوں رو رہی؟ کہا میں نے کچھ مانگا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ نہیں ملنا چاہیے لیکن مل گیا۔ تو اس نے کہا کیا مانگا تھا؟ کہنے کہ میں نے پاپ کارن مانگا تھا، وہ بھی مل گیا۔ سید الشہداء عجیب، اگر کوئی سید الشہداء سے یہ فروعات نہ مانگے اور یہ مانگے کہ اے امام آپ کا لقب یہ ہے کہ آپ شہداء کے سردار ہیں، تو آپ مجھے ادھر ادھر کی چیزیں نہ دیں، اپنے لشکر میں جگہ دیں جس کے سردار آپ ہیں، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ دنیا کی ہر نیکی کے اوپر کوئی نیکی ہے، شہادت کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو سید الشہداء سے مانگنا ہے، ایک تو سنخیت، ایک جیسی جنس، سید الشہداء کا مطلب ہے شہادت کا کوئی کام، صحیح چیز جو مانگنے کی وہ یہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، ہماری سختیاں ہوتی ہیں، اپنی سختیوں مجبوریوں میں کس کے دروازے پہ جائیں؟ بجائے یہ کہ ہم کسی پست کے دروازے پہ جائیں تو وہاں پہ عزت بھی گنوائیں اور یہ ساری باتیں ہوں، تو ہم کسی کریم دروازے پہ کیوں نہ جائیں؟ اور کون سا دروازہ اہل بیت کے دروازے سے بڑھ کر ہوگا؟ باب الحوائج کا دروازہ، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرج۔ تو ہم خود صحیح فیصلے کیوں نہ مانگ لیں؟ میں اہل بیت تھا سے یہ سوال کر سکتے ہیں، یعنی مانگ سکتے ہیں، سوال کرنا بھی مانے مانگنا کہ ہم مانگ سکتے ہیں کہ مولا ہماری زندگی میں غلطیاں بہت ہیں، آپ لطف کرم فرمائیں کہ ہم ان غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں کسی طریقے سے، تو ہم یہ مانگ سکتے ہیں۔ اور ان کے لطف کے نتیجے میں ایک شبیہ عصمت ان کی طرف سے نازل ہو سکتی ہے، شبیہ عصمت۔ آیت اللہ خنساری بہت پرہیزگار آدمی تھے، یہ تین شہر تھے، خمین، گلپائیگان اور خنسار۔ 1984 میں جب میں گیا ایران، ستمبر 1984 میں سفر شروع کیا تھا، 2 اکتوبر 1984 کو مدرسے میں داخل ہوا تھا، شب جمعہ تھی۔ میں جو پہلا مدرسہ جوائن کیا وہ خنسار میں تھا۔ یہ تین شہر تھے، خمین، آیت اللہ خمینی وہاں سے تھے، گلپائیگان، آیت اللہ گلپائیگانی وہاں سے تھے، اور خنسار، آیت اللہ خنساری وہاں سے تھے، وہ بھی مرجع تقلید تھے۔ آیت اللہ خنساری بہت پائے کی عرفا میں سے تھے۔ ایک مشہور ایک واقعہ تھا، میں اس کے بعد آیت اللہ خنساری کا واقعہ عرض کرتا ہوں، آج کلام سے کلام نکلے جا رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ خنساری کا ایک دفعہ آپریشن ہونا تھا، نہیں معلوم معدے کا ہے کس چیز کا، تو انستھیزیا جو دیتے ہیں، ڈاکٹرز نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو بے ہوش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ بے ہوش کریں گے تو کیا ضرورت پڑنے پر آپ مجھے جگا سکتے ہیں؟ میں جاگ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ نہیں جاگ سکتے۔ تو کہا آپ جگا سکتے ہیں؟ صحیح، آپ نے مجھے 5 بجے بے ہوش کیا، 6 بجے ضرورت پڑی تو آپ مجھے جگا دیں۔ کہا نہیں ہم نہیں جگا سکتے. ایک دفعہ بے ہوش کر دیا تو یہ جو پروسیس ہے یہ اپنا ٹائم لے گا, پھر آپ جاگیں گے چاہے آپ چاہیں چاہے ہم چاہیں. کہا پھر مجھے نہیں بے ہوش ہونا. تو سورہ یاسین پڑھوا کے انہوں نے آپریشن کروا دیا. اچھا بے ہوش کیوں نہیں ہونا تھا؟ انہوں نے کہا میں مرجع تقلید ہوں, اگر کسی میرے مقلد کو اس دوران کوئی مشکل پیش آئی تو جواب کون دے گا پھر؟ تو میں رسک نہیں لے سکتا کہ میں اتنی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاؤں. یہ ذمہ داری میرے سر پہ, میں یہ ذمہ داری اٹھائے بغیر نہیں جاؤں گا. بہت متقی تھے, بہت پرہیزگار تھے. 1984 میں اسی خمسار میں تشریف فرما تھے, اور جب مجھے آئی بھی میرے ہم کچھ مہینے گزرے تھے, 6 مہینے شاید ان کا انتقال ہو گیا تھا. جس زمانے میں آیت اللہ خانساری تھے تو لوگ ان کی تقریر بھی کرتے تھے, لیکن تھوڑا سا وہ انقلابی زمانہ تھا. اس وقت 5 سال ہوئے تھے انقلاب آئے ہوئے, تو وہ انقلابی زمانہ تھا. اس زمانے میں تھوڑا جو آیت اللہ خانساری کی تقریر میں تھے تھوڑا سا گھبرا رہے تھے کہ بھئی یہ ان کا انقلابی جسچر کوئی اتنا زیادہ ہے نہیں. تو متقی پرہیزگار ہیں, عارف ہیں, فنا فنا سب کچھ ہیں, لیکن بہرحال انقلاب میں کوئی بہت زیادہ آگے آگے نہیں ہے, مخالف بھی نہیں تھے ظاہر. تو آیت اللہ خمینی کے پاس گئے, امام خمینی کے پاس, ان سے کہا کہ کیا ہم ان کی تقلید چھوڑ کے آپ کی تقلید کر لیں؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ بہت ہی عجیب تھا. کوئی انسان اگر آگے چل رہا ہو اور پیچھے اس کا نقش قدم بن رہا ہو تو اس کو تلف کہتے ہیں. تلف یعنی آگے جانے والے کو آگے جاتا ہے جو مقدم ہے, وہ جو آگے جا رہا ہے, اور جو پیچھے آتا ہے اس کو تالی کہتے ہیں. تالی اس کو ہمارے اردو میں تالی کہتے ہیں, عربی میں تالی اس پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں. صحیح, شاید اس کو بھی تالی اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے اس کے بعد یہ آتی ہے, شاید اس لیے بھی اس کو تالی کہتے ہیں, نہیں معلوم کیا وجہ. تو بہرحال وہ جو قدم ہوتا ہے اس کو تلف کہتے ہیں. صحیح, تو جب آیت اللہ خمینی سے پوچھا کہ ہم آیت اللہ خانساری کی تقلید چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائیں, تو انہوں نے کہا نہیں, ہرگز یہ کام مت کرنا. کیوں؟ انہوں نے کہا وہ تالی تلو عصمت ہے. عصمت یعنی معصوم. تو انہوں نے کہا معصوم کا جہاں قدم پڑتا ہے یہ وہیں قدم رکھ کے چل رہا ہے, یہ اتنے محتاط آدمی ہے. تالی تلو عصمت ہے, ان سے کہاں آپ پیچھے ہٹ کے میرے پاس آ رہے ہیں. ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے, بہت محنت کی ہے. اس کے نتیجے میں خدا المتعال نے یہ لطف و کرم کیے ہیں, یہ اکرامات, یہ جو آپ انقلاب دیکھ رہے ہیں, اتنی بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے. دوست اور دشمن نے اس کو پہچان لیا, اگرچہ بعض غافل ہمیشہ غافل رہیں گے. یہ سیاست کا نتیجہ نہیں ہے صرف, یہ خالص معنوی جد و جہد ہے جو بہت سارے پاکیزہ لوگوں نے مل کر کئی 100 سال کیے, تب کہیں جا کر یہ رونما ہوا. پاکستان میں بھی یہی ہوا. جب تک ہم پاکستان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور راستہ ہے, نہیں کوئی اور راستہ نہیں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک وہ اپنے نفوس کی اصلاح نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آ سکتی مستقبل. باقی سب سیاست ہوگی, باقی سب حکومتیں تبدیل ہوں گی, باقی سب 19 کا 20 ہو جائے گا, 20 کا 18 ہو جائے گا, 18 کا 21 ہو جائے گا, یہ سب چلتا رہے گا. لیکن جو اصل میں انسان نے ایک کامیابی حاصل کرنی ہے وہ اندر کی تبدیلی کے بغیر حاصل نہیں ہوگی. اور ایک بات آخری سلسلے میں, اصل باہر کی دنیا ہم انسانوں کی مجموعی طور پر اندر دنیا کا ریفلیکشن ہے. اگر باہر معاشرے میں چوری ہے تو اس معاشرے کے رہنے والی اکثریت کے دلوں میں چوری ہے تو باہر چوری ہے, ورنہ باہر چوری نہیں ہونی تھی. اگر سید الشہداء شہید ہوئے کربلا میں, اس کا مطلب ہے اکثر کے دلوں میں کوئی دغا بازی ہے, ورنہ سید الشہداء کو شہید نہیں ہونا تھا اس طریقے سے, کچھ اور ہو جانا چاہیے تھا. یہ اندر تک ہمیں جانا پڑے گا, اور یہ اسی لیے عرفا خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے. اور میں عرض کر رہا ہوں پاکستان میں بھی راستہ یہی, الحمدللہ رب العالمین لوگ توجہ دے رہے ہیں آہستہ آہستہ, اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہو سکتی. میں نے ایک اور بات بھی احساس کی, وہ یہ کہ معمولاً خدا المتعال نے اس راستے میں چلنے والے لوگوں کو سوائے چند لوگوں کے استثناء زندگی میں نتیجے نہیں دیے. اکثر کو, تقریباً قریب بے اتفاق کو, مرنے کے بعد نتیجے ملتے ہیں، بہت کم ہیں جن کو زندگی میں نتیجے ملتے ہیں امام خمینی کی طرح، ورنہ سب کو تقریباً مرنے کے بعد نتیجے ملتے ہیں سید علی قاضی کی طرح. خدا المختار کے حضور ان تمام عرفا کی جو دنیا سے رخصت ہوئے ارواح کی بلندی کے لیے، اور جو دنیا میں موجود ہے ان کی حفظ امان کے لیے، حفاظت کے لیے، اور انشاءاللہ وقت کے امام کی تعجیل ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد و عجل فرد. تو بہرحال یہ طے ہوا کل تک کہ بھئی لغویات سے انسان جتنا زیادہ اپنے ذہن کو فارغ رکھے، اپنے دماغ کو وجود کو فارغ کرے، تو اس کے لیے صحیح فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اگر طیبات کا عقل صحیح طریقے سے انجام ہو جائے عمل صالح خود بخود صادر ہو جائے گا، گویا اس میں ایک رابطہ بنے گا. تو انسان کی جد و جہد کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. ایک روایت بہت عجیب میں نے دیکھی اور اس سے بہت مدد ملتی ہے، فرمایا نماز شب کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ دن میں جھوٹ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جو دن میں جھوٹ بولے گا وہ اگلی صبح نماز شب سے محروم ہوگا. یہ نماز شب کی خاصیت ہے، روایت کا نتیجہ ہے. آپ اس طرح خاصیتوں کو ڈھونڈیں زندگی میں تو بہت چیزیں انسان کو کمال کی نصیب ہو سکتی ہیں، اس کو یہ پتہ چل جائے رابطے کیا ہے. صحیح فیصلے کس چیز سے ناشی ہو رہے ہیں؟ صحیح فیصلے ناشی ہو رہے ہیں دماغ کی حفاظت سے. دماغ کو لغویات سے انسان محفوظ رکھے جتنا کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دنیا عجیب ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ صحیح فیصلوں تک پہنچے گا. کل دو پوائنٹس ذکر کرنے کی بات ہوئی تھی، ان میں سے ایک تھا قلب کا معاملہ. یہ جو انسان فیصلے کرتا ہے، ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ظاہر کسی علم کے نتیجے میں کرتا ہے، جہالت کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہو سکتے، علم کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. علم مجموعی طور پر ہمارے نزدیک ایک وہ علم ہوتا ہے جس پہ عمل کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور ایک وہ علم ہوتا ہے جس میں عمل ہوتا ہی ہوتا ہے، اس میں دوسرا کوئی سوال ہے ہی نہیں. وہ اتنا عجیب علم ہے کہ اس کے بعد عمل ہونا ہی ہونا ہے. اچھا وہ علم کون سا ہے اور وہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور وہ علم آتا کس انسان کے حصے سے ہے؟ کیوں بھائی عقل اور دماغ تو سب کے پاس ہے. اگر عقل کا مطلب یہ دماغ لے لیں، یہ تو سب کے پاس ہے. آرگینک کمپوزیشن بھی تقریباً سب کی ایک ہی جیسی ہے، شاید اسٹرکچرل کمپوزیشن میں شاید کچھ 19-20 کا فرق ہو، لیکن میرا خیال میں کیمیکل اور بایولوجیکل کمپوزیشن میں تو کوئی فرق نہیں ہے میرے خیال میں. اب میں ظاہر ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کہاں سے یہ فرق ناشی ہوتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ہم 30 افراد ایک کلاس میں بیٹھے ہوں، ایک ہی استاد ہمیں پڑھا رہا ہو، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک لیول کے اوپر نہیں ہوں گے. ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سب حدیث شریفہ رسول گرامی اور رحمتہ السلام اللہ علیہ مجمعین کی دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی فرق ہے ہم سب. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علم ہے اور وہ مولا کا فرمان حدیث عنوان بصری میں لیس العلم بالتعلیم والتعلم، وہ بہت بڑی گائیڈنس ہے. اس کا مطلب یہ کوئی اور چیز ہے، وہ چیز کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا بل هو نور یخسفه اللہ علی قلب من یشاء، خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے اس نور کو نازل کرتا ہے. اچھا یہ تعبیر آپ نے قرآن کریم میں بہت دیکھی، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، جس سے کچھ لوگ جو صرف لنگوسٹک ٹرانسلیشن کرتے ہیں قرآن کریم کا، وہ مشکل میں پھنس گئے جبریت کے، کہ بھئی جب ساری عزتیں خدا دیتا ہے، ساری گمراہیاں خدا دیتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو پھر انسان تو کچھ ہے ہی نہیں بیچ میں. اب یہاں پہ دیکھنا پڑے گا یہ جو من تشاء ہے، اس من تشاء کا مطلب کیا ہے؟ جو اختیار کے ساتھ سازگار بھی ہو. تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو خدا ہے اس نے اپنی مرضی سے قانون بنائے ہیں. قانون بنانے میں ہماری منشا اور رضا نہیں ہے، قانون کس قانون پر عمل کریں اس میں ہماری منشا اور رضا ہے. ایک قانون ہے سعادت کا، کس نے بنایا ہے؟ خدا نے. پوچھ کے بنایا کسی سے؟ نہیں. تو عزو منتشا، عزت کا قانون خدا نے بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے، اس نے خود اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے. اس میں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں؟ نہیں، قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. من تشاء جس کو چاہے گا عزت دے گا اپنے قانون کے تحت. ذلت کا قانون بنائے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. من تشاء صادق ہے اس کے اوپر؟ بالکل صادق ہے. اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا, پوچھ کے بھی نہیں بناتا نہ تبدیل کرتا ہے. لن تجد فی سنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, نہ تبدیلی پاؤ گے نہ اس کے اندر تغیر آئے گا. مرضی کس کی ہوئی؟ خدا کی. یہاں خدا کی مرضی ہے. میں سعادت کے قانون پہ عمل کروں یا شقاوت کے قانون پہ عمل کروں, یہ کس کی مرضی ہے؟ یہ میری مرضی ہے. یہ ہے لائق راہ فی الدین. یہاں پر بس ایک طرف سے کہتے ہیں من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء, وہ اس مرحلے کے اندر ہے. بعد میں کس پہ عمل کروں گا میری مرضی چلے گی. البتہ یہاں ایک باریکی ہے, آپ ایک گاڑی میں بیٹھ جائیں جو ملتان جا رہی ہے, ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں جو مثلاً انڈیا جا رہی ہے. اب آپ کہیں گاڑی میں میں اپنی مرضی سے بیٹھوں گا, منزل بھی میں طے کروں گا, نہیں یہ نہیں ہونے والا ہے. تو مثال کے طور پر میں کہوں ساری زندگی میں گناہ کروں گا, آخری لمحے میں سعادت کے قانون پہ عمل کروں گا, یہ آپ کی مرضی اتنی نہیں چلنے والی ہے. یہ کچھ بیگیج ہے جو اپنے ساتھ رہے گا. پھر اب آپ تبدیلی کہیں میں آخری لمحے میں میں تبدیل کروں گا, اصلا آخری لمحے میں تمہارا اختیار رہے گا بھی یا نہیں رہے گا یہ بھی خدا جانتا ہے. صحیح ہے. تو بس یہ بھی کوئی نہیں کہے کہ مثلا میں 90% گمراہی کروں گا آخری 10%. اصل میں کب پتا آخری 10% ہے کون سا؟ وہ ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ مولانا کسی نے کہا کہ مثلا ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ساری زندگی گناہ کیے اور مثلا اینڈ ٹائم پر موت سے پہلے استغفار کر کے وہ پاکیزہ مر گئے, ایسا ہوا ہے نہیں ہوا؟ میں نے کہا ہوا. تو اس نے کہا ہم ایسا کیوں نہ کر لیں؟ تو میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ کسی نے 10 منزلہ سے چھلانگ لگائی زندہ بچ گیا, کوئی ہے جو ٹرائی کرے اس کو؟ نہیں ٹرائی کرتا. اس کو پتا پرسنٹیج بہت لو ہے. تو ابھی میں اس سے کہوں تمہیں پتا بالآخر کچھ فیصد بچے ہیں, تو کہے گا یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں اسی فیصد میں فال کروں گا, 97 میں نہیں ہوں گا جو بچتے نہیں ادھر. یہ ایک اور مسئلہ ہے. بس یہ ہو گئی بات. اب وہ قلب جس کے اوپر نورانیت آنی ہے وہ کیا ہوگا؟ میں پوری کہانی دوبارہ نہ دہراؤں, کتنی دفعہ دہرا چکا ہوں. خلاصہ لب لوب آپ یہ ہے, جیسے ہمارے ہمارے پاس دماغ ہے برین جس کو ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں, ہمارے پاس دل ہے جس کو ہم پمپنگ اسٹیشن تعبیر کرتے ہیں, ہمارے وجود میں خدا نمتان نے ایک ریفلیکٹر ٹائپ کا مرر ٹائپ کا رکھا ہوا ہے. وہ ہمارے پاکیزہ اعمال سے ایکسپینڈ ہوتا ہے اور کانٹریکٹ ہوتا ہے. صحیح. جتنا زیادہ اچھے اعمال ہوتے ہیں اس کی برائٹنس زیادہ ہوتی ہے, اس کا ایکسپینشن زیادہ ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایکسپینشن کا مطلب فزیکل ایکسپینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ یہاں پہ کوئی فزیکل مرر ہے, نہ یہاں پہ کوئی فزیکل ریفلیکشن ہے, یہ سب کا سب باتیں غیر مادی ہیں. انسان کا جتنا پاکیزہ عمل بڑھتا چلا جائے گا وہ فیکلٹی انسان کی اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی. وہاں سے جو ریفلیکشن آتی ہے جو اعلیٰ حقائق سے آتی ہے, وہ ریفلیکشن صرف علم نہیں ہوتی, ہمیشہ عمل کے ہمراہ ہوتی ہے. یعنی وہ کوئی اتنی کنونسنگ علم کا اسٹیٹس ہوتا ہے جس کے بعد عمل سے دوری آ ہی نہیں سکتی. اس میں کوئی ایسا اسٹیٹس ہے. صحیح. تو مثال کے طور پر انسان بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے, لیکن پتہ نہیں زندگی میں کتنے سال گزارنے کے بعد کسی ایک چیز پر وہ گویا ایمان لے آتا ہے, پھر نہیں چھوڑتا. صحیح. وہ جو علم ہے وہ ہمیشہ اس ایمان کی حالت میں ہے. اس سے بھی اوپر ایک جگہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان تعبیر کیا تھا کہ جب خدا نے فرمایا اولم تؤمن, کہ آپ ایمان نہیں لائے تھے؟ فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی. اس کا معاملہ کچھ اور ہے جو ہم لوگوں کے اوپر, تو ظاہر ہے اس میں کوئی دخول و ورود کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم سادہ اسلام سے ایمان میں کیسے داخل ہوں گے. اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ عرض کر دیا, پاکیزہ عمل ہے, یہ جو پاکیزہ عمل ہے یہ پاکیزہ غذا سے ہے. کلو من الطیبات یہ یہاں سے شروع ہوگا, اور یہ پاکیزہ پاک و پاکیزہ غذا انسان کو عمل صالح کے لیے اور باقی ان تمام حقائق کے لیے تیار کرتی ہے. اس کو عرف میں قلب تعبیر کرتے ہیں. فلسفی اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے علوم عقلیہ کے اندر کام کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو عقل عملی تعبیر کرتے ہیں, وہ اس کو عقل عملی تعبیر کرتے ہیں. در مقابل عقل نظری کے ایک تھیوریٹیکل ریشنالٹی ہے اور ایک پریکٹیکل ریشنالٹی ہے. تو تھیوریٹیکل ریشنالٹی یہ 2+2=4 اور فلسفی اور یہ اور وہ, اور پریکٹیکل ریشنالٹی عقل عملی وہی قلب ہے, اور وہ اس معنی میں ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے وجود میں ایک حصہ ہے جو پاکیزہ عمل سے ایکسپینڈ ہوتا ہے, اس کے اندر انلائٹمنٹ ہوتی ہے, اور وہ اعلیٰ معنوی حقائق کو اپنے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے, اور اس میں اور پریکٹس میں کوئی فرق کبھی حاصل نہیں ہوتا, خود بخود پریکٹس حاصل ہوتی ہے. خدا انشاءاللہ ہم سب کو اور آپ کو مضبوط قلب نصیب فرمائے. الا من اتى الله بقلب سليم. قلب سلیم, قلب سلیم کون سا ہوگا؟ سلامت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے صالح کو بھی آپ لے سکتے ہیں. بہت اچھا ہے, میرے خیال میں شاید افلاطون نے شاید یہ مثال دی تھی. تو شاید افلاطون کہتے ہیں پتہ نہیں, ارسطو کہتا ہے, میں ذہن سے نکل گیا. اس نے کہا کہ چاقو بھی صالح ہو سکتا ہے. وہ کون سا؟ وہ جو صحیح کاٹے. چاقو اگر وہ کام کرے جس کی صلاحیت کے لیے یہ بنا تھا تو وہ چاقو صالح ہے, اور انسان وہ عمل کرے جس کے لیے وہ خلق ہوا تھا تو انسان صالح ہے. یہ صالح ہے, یہ اس شان کو پورا کرتا ہے جس شان کے ساتھ خدا نے اس کو خلق کیا تھا, اور اپنے آپ کو تبارک اللہ احسن الخالقین کہا تھا. تو اپنے اسٹینڈرڈ کو اوپر رکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے میں اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں گروں گا. بات دوبارہ اسی اعلیٰ ظرفیت کے اوپر آ گئی جو ہم پہلے دن عرض کر چکے تھے. دوسری بات جو آج عرض کرنی تھی, آج چونکہ اختتامی ہے یہاں پر انشاءاللہ, وہ یہ تھا کہ کائنات خدا نمتان نے اسباب پہ خلق کیے. ہر چیز کا کوئی سبب ہے. لہذا خدا نمتان نے کفار کے اس سوال کے جواب میں کہ کیوں قرآن آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے, اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ اس کا بھی ایک سبب ہے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ خدا نمتان کا اس وجہ سے. تو ہر چیز کا کوئی سبب ہے. تو آیا جو غیبت ہوئی تھی آخری امام کی, ان کی ذات مقدس پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد. اگر ان اللہ مع الصابرین قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے قطعا ہے, تو شاید ہی کائنات میں کوئی صابر وجود وقت کے امام سے زیادہ بڑا صابر ہوگا. اس کا مطلب ہے اللہ کی معیت ان کی ذات میں ایسے درجے پہ ہوگی جو کہیں اور نہیں ہوگی. اس لیے مولا پانچویں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی, اگر میں ان کے دور کو درک کرتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. صبر کا چونکہ ایک عجیب درجہ خود وقت کے امام کے وجود مقدس کے اندر ہے, ہزار سال سے اوپر کا صبر ہے, اور ان اللہ مع الصابرین, یہ معیت کچھ اور ہوگی یہاں پہ. اس خاطر وہ معجزات ہو سکیں گے جو امام تشریف آوری کے بعد دنیا میں کریں گے. تو چونکہ غیبت بھی کوئی سبب رکھتا ہوگا, غیبت کا عمل, اس وہ سبب کیا ہوگا؟ مثلا فرض کیجئے بنی امیہ کا ظلم, بنی عباس کا ظلم, یہ غیبت کے اسباب ہوں گے. اب وہ جو بنی امیہ بنی عباس تھے وہ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, ان کا ایک لشکر تھا, ان کے کچھ درباری تھے جس کو قرآن کریم نے جنود اور ملا سے تعبیر کیا, ان کے کچھ حامی تھے, ان کے آوان و انصار تھے جو آپ زیارت عاشورہ میں لان کرتے ہیں, اشیاعہم اتباعہم, صحیح. یہ سب اسباب غیبت میں ہیں, یہ سب غیبت کا سبب بنے ہیں مل کر. بس بنی امیہ بنی عباس, ان کا جنود, ان کے ملا, ان کے انصار, ان کے اشیاع, یہ سب اسباب غیبت میں ہے. صحیح. جب امام کی تشریف آوری ہوگی انشاءاللہ تعالی تو امام کے بھی ہمراہ کچھ اولیاء اللہ ہوں گے. 313 وہ اولیاء اللہ اپنے ساتھ لشکر کے اوپر لشکر ساتھ رکھتے ہوں گے, کیونکہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ 313 بہت بڑے بڑے کمانڈرز ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا متعالیٰ کے نظام کے مقابلے میں جو دشمن آتا ہے اس کا ایک گمراہی کا سربراہ ہے, پھر اس کے جنود ہیں, ملا ہے, اشیاء و اتباع ہیں, اسی طریقے سے حق کی طرف بھی ایسا ہی ہے. جو وقت کے امام کا اس طرح ساتھ دے رہے ہوں گے یہ اسباب ظہور میں ہوں گے, یہ لوگ ظہور کا سبب بنیں گے وہ 313 ان کے نیچے والے. اب مجھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, میں اسباب ظہور میں ہوں یا اسباب غیبت میں ہوں, میں کہاں فٹ ہو رہا ہوں؟ یہ سوال اسے کہتے ہیں ملین ڈالر کوسچن ہے. یہ اس سے بڑا سوال ہے کہ امام کب تشریف لائیں گے, کیونکہ اگر وہ آج رات تشریف لا رہے ہوں اور میں اسباب غیبت میں تھا, نعوذ باللہ تعالی, میرے لیے برا وقت ہے پھر, اور مجھے اس سے پہلے تیار ہونا تھا. آئی کریمہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو لوگ اس وقت تک ایمان نہ لائے ہوں پھر لم ينفعهم ایمانهم, پھر ان کو ایمان فائدہ نہیں دے گا, پھر فائدہ نہیں دے گا. تو ایک جملے میں بس آپ اور میں مسلسل اس پہ محنت کرتے رہیں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اسباب غیبت میں ہے یا اسباب ظہور میں ہے. اچھا ایک اور کام ہوگا, آپ صبح, میں صبح کو اٹھتا, اب میں اپنے آپ کو اچھا کتنا بناؤں برا کتنا بناؤں, کوئی صبح کو اٹھا اس نے ایک اچھی نماز پڑھی, اس نے ایک اچھی دعا پڑھی, قرآن پڑھا, الحمدللہ یہ اسباب ظہور میں سے چل رہا ہے. پھر صبح کو اٹھنے کے بعد یہ کام کاج پہ گیا, وہاں پہ چار دھوکے دیے, کچھ کما کے گھر پہ لایا, اب مطمئن ہے کہ اس سے خمس بھی نکال ہی دے گا, اس کا نہیں پتا یہ کس پارٹی میں ہے. وہ لطیفے میں ایک آدمی نے کہا کہ وہ کسی نے کسی کے وائی فائی کو ہیک کیا اور اس کو استعمال کر کے اس کے اوپر تلاوت سن رہا تھا, تو شیطان نے آ کے پیچھے سے اس کو ایک تھپڑ مارا, کہنے لگا یہ بتا تو کس پارٹی کا بندہ ہے, ہیک کرتا ہے میری پارٹی کا ہے, پھر تلاوت سننے بیٹھ جاتا ہے تو ادھر پارٹی کا ہے, تو ہے کس پارٹی کا؟ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہم لوگ کس پارٹی کے ہیں. یہ ہمیں پوزیٹیولی ایک پارٹی پہ لگانا پڑے گا, ورنہ ظہور ہماری زندگی میں نعوذ باللہ نہیں بھی ہوا موت تو آنی ہے, وہ تو خاص کیمپ میں لے ہی جائے گی پھر. تو یہ مجھے اور آپ کو صرف ماہ رمضان میں نہیں پوری زندگی میں اپنی جدوجہد کرنی پڑے گی کہ بھائی ہمارا کیمپ کلیئر ہو, ہم اسباب ظہور ہیں اسباب غیبت ہیں, اس کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوبارہ یہاں پر وہی بات آ جائے گی, فیصلے صحیح کیسے کریں گے. اور میں اتنے دن آپ کی خدمت میں آرائز پیش کرنے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو یاد دلانے کی کوشش کی, وہ یہی تھی کہ ہمیں اپنے فیصلوں کو سنبھالنا پڑے گا اور اس کے تمام تر مقدمات کو. اس کو اختتام پر لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. ایک قانون بہت عرصے سے میں دہراتا ہوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی, وہ یہ کہ انسان کو جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے وہ کسی چھوٹی سطح پر لوگوں کو دینا شروع کر دیں. آپ اور میں کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح فیصلے کریں, لوگوں کو صحیح فیصلے میں مدد دو, مخلصانہ بے لوس خدا خود بخود صحیح فیصلے کرنا نصیب کر دے گا. یہ خدا انسان نے ایک قانون بنایا ہوا ہے. ایک روایت ہے ہمارے پاس, یہ روایت کئی اعتبار سے بہت عجیب ہے اور اس کی تائید میں اور بہت ساری روایت موجود ہے. فرمایا الخلق عیاد اللہ, مخلوق اللہ کا خاندان ہے, مخلوق اللہ کا خاندان. الخلق دیکھیں اب اس میں نہیں لکھا انسان جو مخلوق ہے, الخلق پوری خلقت اللہ کا خاندان ہے. صحیح ہے, اللہ کو وہ پسند ہے جو اس کے خاندان کا خیال کرے. اس خاطر اللہ کے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت آئے تھے, جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کی زندگی میں صحیح فیصلوں میں کیسے مددگار ہو سکتے ہیں. ایک جگہ مجھے سمجھ میں آتی ہے, غیر ارادی طور پر, غیر ارادی طور پر اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, ما صلی علی محمد محمد. اچھے لوگ خود بخود رول ماڈلز پکڑ لیتے ہیں, رول ماڈلز لوگ لے لیتے ہیں. ایک بچہ جب تک اسکول نہیں جاتا معمولاً اپنے والدین کو رول ماڈل سمجھتا ہے, پھر جب وہ اسکول جانے لگتا ہے تو کسی ٹیچر کو اپنا ماڈل بنا لیتا ہے. ہمارا بچہ آج کل کا دور کا, وہ اس سے پہلے کہ اسکول جائے اس کو انٹرنیٹ رونالڈو تک لے جائے گا. اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی الٹی سیدھے رول ماڈل پکڑنے میں. اب وہ تو رونالڈو میں پہلے کوئی خاصیت ہے, فلسطین کے لیے بول لیتا ہے ورنہ اور بدتر بھی ہے. یہ جو رول ماڈل پکڑنے کی طاقت ہے انسان کے اندر, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم واقعی رول ماڈلز تک پہنچ جائیں؟ اچھا ہم لوگ, ہم چلو بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لڑکپن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, جوانی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم اور آپ آ گئے ادھیڑ عمر بڑھاپے میں اور جو جوانی کی ایج پر آئے میں مثلا. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا یہ بچپنا ہے, یہ لڑکپن ہے, یہاں پہ عقل نہیں ہے, یہاں پہ شعور نہیں ہے. اب اور کیا چاہیے تھا, اتنی عمر ہو گئی, اب تو صحیح فیصلے کر لو. صحیح ہے, لوگوں سے کس سے متاثر ہو جاتے ہیں؟ جن سے متاثر ہوتے ہیں ان کی طرح فیصلے کریں گے. یہ ایک نظام ہے جو بنا ہوا ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مثلا کسی نے اہل بیت سے سوال کیا کہ مثلا ہمارا کیا ہوگا, ہم جو آپ کے چاہنے والے ہیں, اس طرح سوال کیا. تو امام نے کہا کہ اللہ آخرت میں کوئی کسی پتھر کا بھی چاہنے والا ہوگا تو اسی کے ساتھ محشور کرے گا. تم ہمارے چاہنے والے ہو, تم ہمارے ساتھ محشور ہو. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. صرف ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے, وہی جو میں نے اسباب غیبت اور ظہور میں کہا, ہم کچھ دیر کسی کے چاہنے والے ہیں, کچھ دیر کسی اور کے چاہنے والے ہیں. مال و دولت کے معاملے میں بل گیٹس کے پیچھے ہیں, معنویت میں امیر المومنین کا نام لے, نعوذ باللہ تعالی. وہ جیسے کسی نے کہا قدیم زمانے میں, کہنے کا دسترخوان مجھے معاویہ کا اچھا لگتا ہے, عبادتیں مجھے علی کی اچھی لگتی ہیں. بدقسمتی سے یہاں پہ بھی یہی چل رہا ہے, بدقسمتی سے. ایک دفعہ کسی معاملے کے اوپر بات ہو رہی تھی, میں وقت لے رہا ہوں آپ کا بس ختم کرتا ہوں, کسی جگہ کے اوپر بات ہو رہی تھی تو وہ اسی, اب میرے خیال میں اس کو سمیٹوں کسی طریقے سے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد محمد. بالکل آخر میں لے جاتے ہوئے, آپ کو پتہ میں دو تین دفعہ آخر کہتا ہوں, تو وہ آخر پہ لے جاتے ہوئے پہلا والا اس میں یہ تھا کہ مجھے صحیح فیصلے کرنے ہیں. مثلا فرض کیجیے آج مجھے کوئی ایک صحیح فیصلہ کرنا ہے, کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے, تو میں کیا کروں صبح کو؟ کسی ایسے کی مشکل کو حل کر دوں جس کے میرا کوئی فائدہ دنیاوی مادی نہ ہو. پھر ضروری نہیں ہے اس سے کہوں میرے لیے دعا کرنا, آج مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہے, یہ نہیں ہے ضروری. یہ جو ہم لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں نا واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں لوگوں کو میرے لیے دعا کرنا, یہ اچھی بات ہے, ہمبلنس دکھاتا ہے یہ بات. لیکن اصل میں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا اس کے دل سے نکلے ہوئے نیک جذبات کو دعا سے زیادہ بڑھ کے یہاں پہ دل پہ اثر ڈلوائے گا. نیک جذبات نکلنے چاہیے وہاں سے. یہ انسان کی زندگی میں بہت بڑی, جس کو کیا کہتے ہیں, راہ گشا, راستہ کھولنے والی چیز ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلو, میں اینیمل رائٹ کے اوپر کافی بات کر چکا ہوں, ضروری نہیں ہے انسان کے ہی دل سے نکلے. بعض اوقات یہ آہ جانوروں کی نکلی ہوئی بھی ساتھ دے دیتی ہے. ہم ٹھیک ہے اشرف المخلوقات ہیں, لیکن بہرحال اس مخلوق سے ہمارا تعلق ہے، اس سے ہمارا تعلق ہے. دیکھیے ایک بہت سادہ سی بات ہے، یہ بات ہمیں بعض اوقات فینٹیسی لگتی ہے، لیکن ایک بات ہے، اس کو بالکل سائڈ میں رکھتے ہوئے عرض کروں گا. اللہ کے نبی ایک درخت سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. آپ سب مسجد نبوی جو گئے ہوئے انہوں نے وہ دیکھا ہے، وہ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب ممبر بنا دیا گیا تو اللہ کے نبی اس درخت سے ٹیک لگا کر اٹھے، بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے تشریف فرما ہوئے ممبر کی طرف جانے لگے تو پھر دوبارہ واپس آئے درخت کے پاس، تھوڑی دیر دوبارہ بیٹھے، پھر دوبارہ جا کر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا. لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ نے کیوں کیا؟ کہا میرے جانے پر یہ درخت رونے لگا. ہے درخت رونے لگا. اچھا اب آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کیا ہو گیا آپ کو، وہ اللہ کے نبی تھے بھائی. اگر درخت میں رونے کی صلاحیت نہیں تھی تو وہ تو رو ہی نہیں سکتا، پھر کچھ ہے تو ہے. تو یہ ہم سوچنا بند کر دیں کہ یہاں سب بے جان بے عقل مخلوقات پڑی ہوئی ہیں، صرف ہمارے پاس کچھ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے. یہاں سب نظام خدا کی سمت بڑھ رہا ہے، یہ سارا کا سارا نظام. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. وہ جامعیت رکھتا ہے کہ سب کا سب ایسا ہے. تو آپ اور میں اس دنیا کے اندر ہیں، یہاں ہمارے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ کسی کے دل کو خوش کریں، آپ کوئی اچھائی اللہ کی طرف بھیجیں، خدا کی طرف سے جو آپ کی سب سے بڑی ضرورت تھی وہ حل ہونی ہے. اور وہ آئے کریمہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو خواتین کو پانی پلانے کے بعد پڑھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے خدایا جو بھلائی تو نے بھیجنی ہے میں اس کا محتاج ہوں. یہ ہماری زندگی ہے. ایک آخری ہو گیا تھا، ایک اور آخری ڈالتا ہوں. آیت اللہ کشمیری ایک معاملے کے اوپر بہت اصرار کرتے تھے، یہ تمام عرفا تقریباً کرتے ہیں، تقریباً تمام یہ لوگ ذکر یونسیہ کے اوپر بہت مصر ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس ذکر کے اوپر بہت مصر ہیں. ظاہر ہے کہ ہم لوگ، میرے جیسے لوگ جو اس کے اسرار کو نہیں جانتے، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں کیا ہے، لیکن کم سے کم اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اسرار کر رہے ہیں. تو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ میں تو اپنی زندگی میں اس کو یوں سوچتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے میکینزم سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کودے بغیر سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے، آپ کو کودنا ہوتا ہے. تو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا، آسمانوں میں کیا آ رہا ہے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ نام لے رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو اب ماہ رمضان ہے، ہم نے اپنے اندر اسباب ظہور کو بڑھانا ہے. ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے دو تین ایسی عادتیں بڑھا لیں اچھی، جو آپ ماہ رمضان سے پہلے نہیں کر پا رہے تھے. اس ماہ رمضان کی برکتیں بہت ہیں. ابھی شروع کے 10 دن ہیں، ابھی بہت اس اعتبار سے گنجائش باقی ہے. تو میں اور آپ کوشش یہ کریں، اور اچھا یہ ہوتا کہ ماہ رمضان سے پہلے ان عادتوں کو طے کر چکے ہوتے. نہیں بھی کیا کوئی بات نہیں، آج رات ویسے بھی ویکینڈ ہے، سکون سے بیٹھے، آج رات میں بیٹھے، کل صبح بیٹھ جائیں. ان دو تین عادتوں کو اگر ابھی تک طے نہیں کیا تو طے کر لیں. چھوٹی چھوٹی عادتیں نہیں، کوئی بہت بڑے تین نہیں ماننے ہم لوگوں نے، چھوٹی چھوٹی عادتیں. مثلاً جیسے ابھی ذکر یونسیہ کی بات ہوئی، اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں. آیت اللہ کشمیری 400 کہتے تھے 400 دفعہ کہے بغیر کوئی بڑے مانوی مقام پہ نہیں پہنچا، ہم نے نہیں دیکھا. چلو بھائی میں اتنے بڑے مانوی مقام تک نہیں پہنچ رہا، میں 4 دفعہ پڑھوں، 40 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، 14 مرتبہ پڑھوں، شروع تو کر لیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہوئی ہوئی ہیں، اور ان کے اپنے معنوی اثرات ہیں. آیت اللہ طباطبائی، محمد حسین طباطبائی سورہ حشر سونے سے پہلے بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے تھے. کوئی چیز لے لیں، کوئی اچھی عادتیں، دو تین اچھی عادتیں، ان کو اس ماہ رمضان کے اندر بڑھائیں، اور یہ کہہ کے بڑھائیں کہ اے خدایا اسباب ظہور کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اسباب ظہور کی طرف، جو اسباب ظہور کی طرف بڑھے گا اس میں ایمان کے وجود مقدس سے سنخیت ایجاد ہو جائے گی، خود با خود امام کی طرف جائے گا. وہ یہ دو دنیایں نہیں ہیں, یہ ساری ایک دنیا ہے. اسی میں خدا ہے, اسی میں نبی ہے, اسی میں امام ہے, اسی میں ظہور ہے, اسی میں غیبت ہے. تو یہ دو باتیں ہو گئیں. اور آخری بات جو ہمیشہ کی طرح اسراف, اور یہ آخر کی بھی آخری ہے, اور وہ یہ ہے کہ استغفار بڑھائے انسان. ہم میرے جیسے بے شمار گناہ کا بوجھ لیے ہوئے, بے شمار گناہوں کا. اللہ کے نبی نے بوجھ کو کم کرنے, زنجیروں کو توڑنے کے لیے دو فارمولے دیے تھے. ایک, ففکوہا باستغفارکم وخففوہا بطول سجودکم. اپنے نفس کو آزاد کراؤ استغفار کے ذریعے سے, اور اپنی پشت کے گناہوں کے بوجھ کو کم کر لو لمبے سجدوں کے ذریعے سے. کوئی راستہ پکڑ لیں جس پہ ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ خدایا ہم یہ لے کر آئے تھے, اور اہل بیت اطہار کی تبعیت, ان کا احترام, ان کے ساتھ ہمارا تعلق. انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں. آپ کی دعاؤں میں جتنے غیر لوگ ہوں گے اتنا بہتر ہے. اپنے بھی بچوں کو دعا کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, ایسا وہ کرنا ہی کرنا. ایک تو نہیں بھی کرے, مشکلیں پڑ گیا تو خرچہ پھر اسی کے سر پہ آئے گا, اس لیے بھی دعا کرتا ہے خدا ان کو محفوظ رکھنا, ورنہ ان کا خرچہ بھی میرے اوپر آ جائے گا. مسئلہ یہ نہیں کہ اپنوں کو کوئی کتنی دعا کر رہا ہے, وہ بھی اچھا ہے. میں نے عرض کیا وہ بھی خدا صدقہ بنا دیتا ہے. دوسروں کو کتنی دعا کرتا ہے, جن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کے لیے کتنی دعا کرتا ہے, اور مظلوموں کے لیے کتنی دعا کرتا ہے. اگر ہر روز کی بنیاد پر اس وقت کم سے کم کئی مرتبہ فلسطینی یاد نہیں آ رہے, اس کا مطلب دل میں کوئی مشکل آ گئی ہے, کوئی مرض بہت سخت قسم کا گھس گیا ہے. ورنہ یہ حالات ایسے حالات نہیں ہیں جس میں یہ یاد نہ آئے. میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا, وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. بعض وقت انسان ڈر رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کون سی دعائیں انسان صادقانہ کرتا ہے, کون سی دعائیں ریاکاری کے لیے کرتا ہے, کون سی زیارت انسان صدق دل سے پڑھتا ہے, کون سے کو کس طرح سے. بعض بڑے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں, بعض اتنی احتیاط نہیں کرتے. تو مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مثلا کیا کرنا چاہیے, لیکن بعض اوقات انسان سوچتا ہے چلو ایک دفعہ کریں گے تو ممکن ہے کوئی سیکھ لے گا, وہ کرے گا پھر ثواب ملے گا. تو اس خاطر انسان پھر سوچتا ہے چلو ٹھیک ہے, اللہ مالک ان شاء اللہ. دس دفعہ خدا نے مثال کو پکارتے ہیں, پروردگار ان شاء اللہ لطف فرمائے گا. بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا أرحم الراحمين. پروردگار تجھے واسطہ قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خدا عمدہ, ان قلیل کوششوں کے سوا ہمارے پاس کیا ہے. خدا انہی قلیل کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ کے نبی فرمائے کہ جو مر رہا ہو وہ یہ جملہ کہے, یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعفو عن الکثیر. اے وہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے اور کثیر کو بخش دیتا ہے. خدا عمدہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, قرآن کریم کا واسطہ, اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے کثیر گناہوں سے درگزر فرما. خداوندہ ماہ مبارک رمضان ہے, رحمتوں برکتوں کے مہینے پاک پروردگار, تجھے واسطہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کا, اس میں نازل ہونے والے قرآن کا واسطہ, اس میں مولا امیر المومنین کی اس عروج کا واسطہ پاک پروردگار, ہمارے تمام محرمین کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما, بالخص ہمارے والدین کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار نسلا بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرما, ان کے وفاداروں جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار دنیا سخت وقت سے گزر رہی ہے, خدا تیری حجت کی منتظر ہے. خدا تجھے بی بی سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ, پاک پروردگار محبوب خدا کی مظلومیت کا واسطہ ہے. پاک پروردگار فلسطین کے مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما, ان کے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب فرما. جو ان میں مائیں بغیر بچوں کے رہ گئی ہیں, جو بچے بغیر ماں باپ کے رہ گئے ہیں, خدا ان کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل فرما. ان کے مجاہدوں کو طاقت اور استقامت نصیب فرما. ان کے رہنماؤں کو صحیح فیصلے کرنے کی طاقت نصیب فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, تو قاسم الجبارین مبیر ظالمین مدرک الحاربین. اے پاک پروردگار, اے قاسم جبارین, ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, دعائیں تیری حجت کے لیے خدا, دنیا تیری حجت کی منتظر ہے. خداوندہ تجھے واسطہ مولا امیر المومنین کی تنہائیوں کا, تجھے واسطہ مولا سید الشہداء کی عصر عاشور کی غربت کا. پاک پروردگار, تو کوئی امام مظلوم مقتل کے اندر مظلومانہ زمین پر تھے, اور وہ اغیار انسان نما جانور سید الشہداء کو گھیرے ہوئے تھے. تجھے مولا سید الشہداء کی یتیم بچوں کی آنکھوں کا واسطہ. پاک پروردگار, تجھے بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا کی درباروں اور بازاروں میں استقامت کا واسطہ. پاک پروردگار, مولا امیر المومنین اور سیدہ طاہرہ کے فرزند وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, ان کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی طاقت توانائی میں اضافہ فرما. ہمیں اس لشکر سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما. امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت کی سعادت, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم.